अभी कानों से सकीना के लहू जारी है।
वला हौल वला कुव्वता إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صلوات پڑھیے محمد وآل عزیزان گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا انسان جس قدر پروردگار متعال کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں جتنے دروازے ہیں ان میں جو بہترین دروازہ ہے اس دروازے سے متمسک فرمایا جتنا انسان شکر کرے کم ہے جتنا شکر کے سجدے کرے کم ہے کہ پروردگار تو ہمیں جو کچھ تو نے دیا ہے وہ دے دیتا جو کچھ نہیں دیا ہے وہ ہمیں دے دیتا لیکن اگر ہمیں علی و فاطمہ کا دروازہ آتا نہ کرتا تو ہم کہاں جاتے اور دلیل کیا ہے کہ یہ دروازہ دنیا کا بہترین دروازہ ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے کوئی وجہ ہونی چاہیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو پورے عالم اسلام کے نزدیک متفقہ طور پر اس جہان ہستی کی سب سے بلند و بالا شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ یعنی اگر پروردگار متعال کی مخلوقات میں اگر کوئی سب سے بالا ترین اور اعلیٰ ترین اور افضل ترین مقام پر ہے تو اس شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کسی کو کوئی سوال نہیں ہے اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو جب اگر اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں کسی وجہ اور سبب کی ضرورت نہیں ہے اگر اس بات کو سب متفقہ طور پر قبول کرتے ہیں تو پھر یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ محمد و علی و فاطمہ کا دروازہ سب سے افضل دروازہ ہے کس طرح سے قبول کرنا پڑے گا؟ اس طرح سے قبول کرنا پڑے گا کہ اگر مانتے ہو، اگر قبول کرتے ہو کہ محمد افضل ترین ہستی کا نام ہے اس عالم تکوین کی، اس عالم مخلوقات کی سب سے افضل ترین شخصیت کا نام محمد مصطفیٰ ہے، تو بتاؤ کہ یہ افضل ترین شخصیت کس کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے سلام کیا کرتی تھی؟ اور اگر اس دروازے کے علاوہ کوئی ایک اور دروازہ ڈھونڈ کر کے لے آؤ کہ جس کے آگے محمد کھڑے ہو کر کے سلام کرتے ہوں، تو ہم اس کو بھی افضل ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہ کسی سنی کتاب سے لایا جا سکتا ہے، نہ کسی شیعہ کتاب سے لایا جا سکتا ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ نبی فجر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس دروازے سے گزر کر کے جاتے ہیں، فجر پڑھ کے آتے ہیں تو اس دروازے پر سلام کر کے آتے ہیں، سفر پر جاتے ہیں تو آخر میں فاطمہ کے گھر سے ہو کر کے جاتے ہیں، سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ تو افضل ترین نبی جس دروازے پر بار بار آئے، اگر کسی میں جرأت ہے تو کہے کہ یہ دروازہ افضل نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل دروازہ کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ نبی جب جاتے ہیں تو اس دروازے سے ہو کر کے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں اس دروازے سے واپس ہو کر کے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے گھر والوں سلام۔ اب آپ غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، گفتگو انشاءاللہ بہت زیادہ طولانی نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کی توجہات کا طالب ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ رسول کا جملہ ہے، کسی خطیب کا، کسی ذاکر کا، کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ کے بجائے کچھ کہہ دیا۔ بھائی میں کہنا کچھ چاہتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کہنا کچھ چاہتا ہوں اور منہ سے نکل کچھ اور جائے، لفظ کچھ اور ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ اور نکل جائے، لیکن یہ جملہ کسی خطیب کا، کسی ذاکر کا، کسی شاعر کا نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اس کا ہے کہ جس کے جملوں سے متعلق قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ یہ اپنی ہوا و ہوس کے تحت کچھ کہتا ہی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کہتا ہے وہ ہماری جانب سے وحی ہوا کرتی ہے، یعنی محمد جو بھی کہہ رہے ہیں وہ وحی ہے، چاہے وہ قرآن بن جائے چاہے وہ قرآن نہ بنے۔ قرآن کہہ رہا ما ينطق عن الہوا، یہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے اپنی ہوا و ہوس کے ذریعے سے۔ وما محمد الا رسول، یہ رسول کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تمہیں اپنے جیسا مت سمجھنا اس کو، یہ جو کہتا ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اب ایسا پیغمبر کہ جس کی گفتار پر قرآن وحی ہونے کی مہر لگا رہا ہو، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول جب اس دروازے کے باہر آئے تو آ کر کے کہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب اس دروازے کی عظمت کیا ہے، ایک لمحے کے لیے ٹھہریے اور آئیے چلتے ہیں سید الشہداء کے اس خطبہ منیٰ کی طرف۔ امام حسین نے سن 59 ہجری کے حج کے موقع پر، 59 ہجری، 60 ہجری کا حج حسین ابن علی نے نہیں کیا، حج کا احرام عمرے میں تبدیل کیا، 8-9 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، آپ سب جانتے ہیں۔ اس سے ایک سال پہلے 59 ہجری کے حج میں امام حسین نے منیٰ کے میدان میں سارے اصحاب کو، تابعین کو، اس زمانے کے بڑے بڑے افراد کو، قبیلوں کے سرداروں کو، علماء کو، محدثین کو امام حسین نے اپنے خیمے میں جمع کیا۔ اب کون تھے وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ دیکھا تھا، وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی حیات کا مشاہدہ کیا تھا، وہ تھے حسین کے خیمے میں، سب کو جمع کیا اور امام نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا نام پڑا خطبہ منیٰ۔ اس خطبہ منیٰ کے اندر امام حسین علی ابن ابی طالب کی اور اس دروازے کی ایک عجیب فضیلت بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اب کون بیان کر رہا ہے؟ امام حسین، توجہ فرمائیے گا، اور کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے؟ اصحاب کے سامنے۔ یہ کس بات پر دلیل ہے؟ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اصحاب میں سے کوئی کھڑا ہو کر کے اعتراض کرتا کہ حسین اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن مجمع اصحاب کا مجمع تھا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی فضیلت کو بیان کریں اور میں اور آپ اعتراض نہ کریں تو یہ دلیل نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے رسول کا زمانہ نہیں دیکھا. لیکن اگر کوئی رسول کا زمانہ دیکھ کر کے آیا ہو اور اس کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ خاموش رہے تو یہ دلیل بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھ کر کے آیا ہے اور مخالفت نہیں کر رہا. اس کا مخالفت نہ کرنا بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا. اب اصحاب کا مجمع ہے, تابعین کا مجمع ہے. تابعین کون ہے؟ کہ جن کے باپ اصحاب ہیں. تابعین وہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جن کے باپ اصحاب ہیں. پس اصحاب کا مجمع ہے, تابعین کا مجمع ہے, یعنی وہ کہ یا انہوں نے خود رسول کو دیکھا ہے یا وہ کہ جن کے باپ نے رسول کو دیکھا ہے, محدثین کے جنہوں نے رسول سے حدیثوں کو سنا ہے, علماء کے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. کوئی عام آدمی نہیں بیٹھا حسین کے خیمے میں. اور اس درمیان حسین ابن علی نے علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کو گنوانا شروع کیا, اور ان فضیلتوں کو گنواتے گنواتے, اب میرا موضوع نہیں ہے کہ ان تمام تر فضیلتوں کو یہاں پر بیان کروں, صرف اس ایک فضیلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اس دروازے کی فضیلت ہے. آیت نازل ہوئی, اے حبیب یہ جو لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں, جو دروازے مسجد میں کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دو, صرف ایک تمہارا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اب توجہ فرمائیے گا, یہ نہیں کہا کہ ایک تمہارا دروازہ اور ایک علی کا دروازہ, نہیں, صرف تمہارا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, باقی جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں. ہوا کیا تھا, جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب مدینہ میں مسلمانوں کے پاس کوئی مسجد نہیں تھی. پہلی مسجد کون سی بنائی نبی نے؟ مسجد قبا, کہ جہاں پر رسول اللہ نے مدینہ آتے وقت رستے میں نماز پڑھی, وہاں پر مسجد تعمیر کی. اسلام کی پہلی مسجد جو رسول اللہ نے تعمیر کی وہ ہے مسجد قبا. دوسری مسجد جو تعمیر کی وہ تعمیر کی مدینہ منورہ کے اندر, مسجد نبوی. کسی شخص نے اپنا باغ, رسول اللہ نے اس باغ کو خریدا اور اس باغ کو خریدنے کے بعد وہاں پر مسجد کو تعمیر کیا. اب پہلی مسجد مسلمانوں کی تعمیر ہو رہی ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج بھی زمانے میں بڑے نمازی قسم کے افراد ہوتے ہیں, جن کا مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے, جن کی کوشش ہوتی ہے کہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں ادا کی جائے, ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ذرا گھر مسجد کے اطراف میں مل جائے تاکہ نماز پڑھنے جانے کے لیے گاڑی نہ نکالنی پڑے, بائک نہ نکالنی پڑے, پیدل چلے جائیں, پیدل آ جائیں, قریب مسجد ہونی چاہیے. تو اس وقت کے بھی جو بڑے بڑے مسلمان تھے, جو اس وقت کی بڑی بڑی اسلامی شخصیات تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسجد کے اطراف میں اپنے گھر بنا لیں گے. اور طریقہ کار کیا اپنایا کہ ایک دروازہ کھلا کرے گا مسجد میں, ایک دروازہ کھلا کرے گا گلی میں. اگر باہر کسی کام سے جانا ہے تو گلی کے دروازے سے جائیں گے, اور اگر مسجد میں کسی کام سے آنا ہے تو مسجد کے دروازے سے آئیں گے. اس طرح سے انہوں نے مسجد کے تینوں اطراف میں, پچھلی طرف نہیں, مسجد کے تینوں اطراف میں گھروں کو تعمیر کر لیا. اور اس کے بعد اب جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا, اذان ہوتی تھی, اقامت ہوتی تھی, یہ اپنے گھر کا مسجد والا دروازہ کھولتے تھے اور مسجد میں آ جایا کرتے تھے. حکم ہوا پروردگار کی طرف سے, اے حبیب سارے دروازے بند کر دو. کون سا دروازہ کھلا رہنا چاہیے؟ صرف تمہارا دروازہ. خدا کتنے دروازے کھلے رکھنے کا کہہ رہا ہے؟ ایک. نبی کتنے دروازے کھول رہے ہیں؟ دو. اب توجہ فرمائیے گا, خدا کہہ رہا ہے ایک دروازہ کھلا رہنا چاہیے, اور نبی ایک دروازہ نہیں کھلا رکھ رہے, نبی کتنے دروازے کھلے رکھ رہے ہیں؟ دو دروازے. قرآن کی آیت, خدا کا حکم یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دو دروازے کھلے رہے, قرآن کہہ رہا ہے, خدا کا حکم کہہ رہا ہے ایک دروازہ. نبی جو آپ کا دروازہ ہو وہ دروازہ کھلا رہے. اور نبی جب دروازے کھلے رکھنے پر آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا علی کا دروازہ کھلا رہے گا. سوال یہ ہے کہ اے رسول اللہ, جب آپ کو ایک دروازہ کھلا رکھنے کا کہا گیا ہے تو آپ دو دروازے کیوں کھلے رکھ رہے ہیں؟ سوال بنتا ہے یا نہیں؟ آپ کو کہا گیا آپ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے, باقی سب کے دروازے بند, اور جب آپ عمل کرنے پر آ رہے ہیں تو دو دروازے کھول رہے ہیں. تو اب دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے, یا تو یہ مانیے کہ رسول اللہ نے خدا کے حکم پر عمل نہیں کیا جو کہ آپ نہیں مان سکتے, یا پھر یہ مانیے کہ علی کا دروازہ بھی نبی کا دروازہ ہے. جب خدا نے کہا ہے حبیب صرف آپ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے تو رسول اللہ نے دو دروازے کھول کر کے بتایا. یہ مت سمجھنا کہ مدینہ میں مصطفیٰ کا ایک گھر ہے, مدینہ میں مصطفیٰ کے دو گھر ہیں, ایک وہ کہ جس میں مصطفیٰ رہتا ہے, ایک وہ کہ جس میں علی اور مرتضیٰ رہتے ہیں. اب اس فضیلت کو کس نے بیان کیا؟ کوئی سالہ سال گزرنے کے بعد کسی مورخ نے نہیں لکھا، اس فضیلت کو حسین ابن علی نے خطبہ منیٰ کے اندر بیان کیا۔ اور اب یہاں پر اگر سید الشہداء بھی بس کر جاتے تو میں بھی یہیں پر بس کر جاتا، لیکن حسین ابن علی نے علی کی اس فضیلت کو بیان کرنے کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دروازہ نہ کھولیے، مجھے دروازہ نہیں کھولنا مسجد میں، میں چاہتا یہ ہوں کہ ایک آنکھ کے سوراخ کے برابر، جتنے میں سے آنکھ دیکھ سکے، اتنے سوراخ کے برابر ایک سوراخ میرے گھر سے مسجد میں کھلے تاکہ میں مسجد میں آنے جانے والوں کو دیکھ سکوں۔ اسے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، پہلا مرحلہ میرے ساتھ عبور کیجئے تو میں دوسرے مرحلے کی طرف آپ کو لے کر کے جاتا ہوں۔ ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا کہ دوسروں کو یہ معلوم تھا کہ علی کے دروازے کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک سوراخ کی ہے، اتنا تو معلوم تھا، اس لیے کسی نے دروازہ کھولنے کا مطالبہ تو نہیں کیا، مطالبہ کیا کیا، ایک سوراخ کے برابر کھول کر کے رکھیے تاکہ میں دیکھ سکوں مسجد میں آ جا کون رہا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، خدا کا حکم ہے ایک سوراخ کے برابر بھی کسی کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا، گھر کے دروازے بھی بند کیے جائیں گے، کھڑکیاں بھی بند کی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر کوئی سوراخ بھی ہے تو وہ بند کیا جائے گا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں، امام حسین کا جملہ ہے خطبہ منیٰ کے اندر کا، صرف اور صرف یا رسول کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا یا ہمارا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور سنو جب تمہارے یہاں ولادت کا وقت آتا ہے تو تم اپنے گھر کی خواتین کو پاک اور طاہر جگہوں سے دور لے جاتے ہو، میں مسجد میں پیدا ہوا ہوں، میرا بھائی حسن مسجد میں پیدا ہوا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو قرآن مجید نے کس طرح سے مخاطب ہو کر کے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم، یہ عبادت کی جگہ ہے، اس جگہ سے باہر چلی جاؤ۔ لیکن عزیزوں، حسن و حسین کی ولادت مسجد نبوی کے اندر ہو رہی ہے۔ اب امام حسین اس مقام کو، اس دروازے کی فضیلت کو، اس دروازے کی اہمیت کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے اور آ کر کے جہاں سے گفتگو چلی تھی وہاں پس پلٹ کر کے وہیں آ رہی ہے۔ رسول اللہ کہتے کیا تھے اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے؟ دو یا تین جملے سن لیجئے، گفتگو ختم ہو جائے گی۔ پہلا جملہ، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ۔ اب ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، اے کس کے گھر والوں؟ نبی کے گھر والوں نہیں، اے نبوت کے گھر والوں۔ اب فرق کو محسوس کیجئے گا، نبی کے گھر والوں نہیں، نبوت کے گھر والوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت نبی نہیں، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے گھر والوں۔ فرق کیا ہے نبی کے گھر والوں میں اور نبوت کے گھر والوں میں؟ کوئی فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے، تبھی رسول اللہ ان کو نبی کا گھر والا نہیں کہہ رہے، نبوت کا گھر والا کہہ کر کے مخاطب کر رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہے بنیادی طور پر؟ فرق یہ ہے بنیادی طور پر کہ آئیے آ کر کے قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں کہ جب نوح کشتی میں سوار ہو گئے اور اب جا رہے ہیں اور پروردگار سے کہا کہ پروردگار، ہے تو میرا بیٹا، ہے تو میرا بیٹا، لیکن خدا نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اب خدا کی بارگاہ میں سوال کرنا، خدا کی بارگاہ میں اعتراض کرنا تو بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، لیکن اگر سمجھنے کے لیے ہم یہ سوال کریں کہ پروردگار، ہے تو نوح کا بیٹا، ہے تو نوح کا بیٹا، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بھائی ہے نوح کا بیٹا، نوح کے صلب سے وجود میں آیا ہے، نوح ان کے باپ ہیں، یہ نوح کا بیٹا ہے، مانا کہ گمراہ ہے، مانا کہ کافر ہے، مانا کہ مسلمان نہیں ہے، مانا کہ تیرا ماننے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہے تو نوح کا بیٹا، اور نوح کہہ رہا ہے پروردگار میرا بیٹا ہے، اور تو جواب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں تیرا بیٹا ہے لیکن گمراہ ہے، نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، لیس من اہلک، یہ تیرے اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں۔ اب پروردگار، یہ تو نو کے اہل بیت میں سے نو کا بیٹا ہے، پروردگار کہے گا غور کرو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے نبی، یہ تیرا گھر والا تو ہے لیکن نبوت کا گھر والا نہیں ہے، یہ نبی کا گھر والا تو ہے لیکن نبوت کا گھر والا نہیں ہے۔ نو کی بیوی اگر گمراہ ہو جائے تو نبی کی گھر والی ہے لیکن نبوت کی گھر والی نہیں ہے، اگر لوت کی بیوی گمراہ ہو جائے تو لوت کی گھر والی ہے لیکن نبوت کی گھر والی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ مسئلہ اور سوال یہ ہے کہ نبی کے گھر والے گمراہ ہو سکتے ہیں، نبوت کے گھر والے گمراہ نہیں ہو سکتے، نبوت کے گھر والے گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کے گھر والا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر رہے، لیکن جو نبوت کا گھر والا بن جائے ہو نہیں سکتا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر کے کہیں اور جائے۔ اسی لیے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، رسول کے گھر والے ہیں، نہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ کیا مطلب نبوت کے گھر والے ہیں؟ یعنی اگر نبی چلا بھی جائے اور کوئی آئے اور آ کر کہے کہ میں نبی کے گھر والے ہوں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، تو تم دیکھنا کہ نبی کے گھر والوں کے مقابلے میں آیا نبوت کے گھر والے ہیں یا نہیں۔ اور اگر نبی کے گھر والے اور نبوت کے گھر والے آمنے سامنے آ جائیں تو نبی کے گھر والوں کا ساتھ مت دینا، نبوت کے گھر والوں کا ساتھ دینا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ نبی کا گھر والا بہک جائے، گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، لیکن نبوت کا گھر والا صراط مستقیم سے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی اگر نبی کے جانے کے بعد نبوت کی تلاش ہو تو فاطمہ کے دروازے پر آنا، اگر تمہیں کہیں سے نبی کے جانے کے بعد نبوت ملے گی تو وہ فاطمہ کا دروازہ۔ اب اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک جملہ اور پیش کر کے، صرف اس آیت کا ترجمہ پیش کر کے گفتگو کو اختتام تک لے جاتا ہوں۔ دوسرا جملہ، رسول کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا معدن الرسالہ، اے رسالت کی معدن۔ اب توجہ کیجئے گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ کے جملوں میں سے ایک ایک لفظ قابل توجہ اور قابل دقت ہوتا ہے۔ یہ میرے جملوں کی طرح سے نہیں ہے کہ بات ذہن میں نہیں آ رہی تو وقت گزارنے کے لیے دو چار جملوں کا اضافہ کر دیا، نہیں۔ جب نبی کہتا ہے تو ایک ایک لفظ کے پیچھے پوری پوری داستان ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب نبی کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا معدن الرسالہ، رسالت کی معدن۔ معدن کا ترجمہ کیا ہے؟ کان۔ آپ دیکھتے ہیں کوئلے کی کان ہوتی ہے، جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کوئلے کی کان۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو گھر میں مثال کے طور پر باربیکیو کرنا ہو تو آپ کوئلہ لینے کے لیے کان تک جاتے ہیں یا دکان تک جاتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، دکان پر جا کر کے کان تک کون جائے گا؟ کون جائے کان تک کوئلہ لینے کے لیے؟ لیکن یہاں پر رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ موضع الرسالہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مکان الرسالہ ہے، یہ رسالت کا مکان ہے، یہ رسالت کے رکھنے کی جگہ ہے، نہیں۔ رسول فرما رہے ہیں معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے، رسالت کی معدن ہے۔ اچھا، اب یہاں پر توجہ یہ کرنی پڑے گی کہ معدن میں کون سی ایسی خصوصیت ہوتی ہے کہ رسول اللہ مکان الرسالہ نہیں کہہ رہے، موضع الرسالہ نہیں کہہ رہے، بلکہ معدن الرسالہ کہہ رہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ معدن میں کون سی خصوصیت ہوتی ہے؟ معدن میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے دکان پر جعلی کوئلہ ملے لیکن معدن پر جعلی کوئلہ نہیں ملتا۔ توجہ فرمائیے گا، دکان پر جعلی چیز مل سکتی ہے لیکن اگر آپ معدن تک چلے جائیں گے تو معدن میں تو کوئلہ پھوٹتا ہے، اور جہاں پھوٹتا ہے وہاں جعلی پن کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں سے ہمیشہ اصلی اور خالص ہی ملا کرتا ہے۔ رسول اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ موضع الرسالہ ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مکان الرسالہ ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ معدن الرسالہ ہے۔ یعنی اگر رسول چلا جائے، اب توجہ فرمائیے گا، اگر رسول چلا جائے، رسول اس دنیا سے رخصت ہو جائے، رسول اس دنیا سے پردہ فرما جائے اور مدینہ کے اندر رسالت کی دکانیں کھل جائیں اور تمہیں شک ہو کہ خالص رسالت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، تو کسی دکان سے جا کر کے رسالت مت لینا، معدن کا رخ کرنا۔ کسی دکان سے جا کر کے رسالت مت خریدنا، کیونکہ ممکن ہے کہ رسالت خالص ہو، ممکن ہے کہ ملاوٹ کر دی گئی ہو۔ اگر اصلی خالص رسالت چاہیے تو وہاں آؤ کہ جہاں رسالت پھوٹتی ہے۔ رسالت پھوٹتی کہاں ہے؟ کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں رسالت پھوٹتی ہے، یہ معدن الرسالہ ہے۔ خالص رسالت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بلند آواز سے سلام پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، بس صرف ترجمہ اور ایک مختصر سی تفسیر اور تشریح کرتا ہوا منزل مصائب کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، کربلا کے اندر، کربلا کے واقعے کے بعد ہوا کیا؟ کربلا کے واقعے کے بعد یہ جو حضرت زینب حسین کا پیغام لے کر کے شام کے دربار تک گئی ہیں، تو یہ کرنے کیا گئی تھیں، منصوبہ کیا تھا؟ آپ توجہ فرمائیے، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ میری بات اس مثال سے بہت آسان ہو جائے گی، بہت طولانی گفتگو اس مثال میں سمٹ کر کے آ جائے گی۔ جب بھی آپ دو چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان دو چیزوں کے مقابلے کا معیار پہلے سے طے ہونا چاہیے۔ وجہ مثال آپ کے سامنے پیش کر دو، آپ کے سامنے 5 گرام سونا رکھا ہوا ہے، گولڈ، اور اس کے مقابلے میں ایک 5 کلو لوہے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ ان دونوں کو کمپیئر کیجئے، مقایسہ کیجئے، ان دونوں کا مقابلہ کیجئے، تو اب آپ کہیں گے کہ مقابلہ کس جہت سے کیا جائے؟ اگر وزن کے جہت سے مقابلہ کیا جائے تو لوہا جیت جائے گا، لیکن اگر قیمتی ہونے کے جہت سے کیا جائے تو 5 کلو لوہے کی کوئی اوقات نہیں ہے 5 گرام سونے کے مقابلے میں۔ بس مقابلہ دونوں کے درمیان ہے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مقابلہ کس جہت اور کس ڈائمنشن اور کس ڈائریکشن سے کیا جانا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وزن کس کا زیادہ ہے، تو ہاں سونے کا وزن کم ہے، لوہے کا وزن زیادہ ہے، وزن کے اعتبار سے لوہا جیت جائے گا، لیکن قیمتی ہونے کے اعتبار سے سونا جیت جائے گا۔ اب کربلا کے واقعے کے بعد ہوا کیا؟ کربلا کے واقعے کے بعد لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی دید میں، لوگوں کے مطابق جو معیار ہو گیا جیت اور ہار کا، وہ کیا تھا؟ وہ جیت اور ہار کا معیار یہ تھا کہ دیکھو کس نے کس کو مار دیا۔ اسی لیے لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یزید جیت گیا اور حسین ہار گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب مقابلہ کر رہے تھے یزید کا اور حسین کا، تو دیکھ رہے تھے کہ وزن کس کی طرف زیادہ ہے، دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس کی طرف زیادہ ہے، دیکھ رہے تھے کہ گھوڑے کس کے لشکر میں زیادہ ہے، دیکھ رہے تھے کہ انسان کس کے لشکر میں زیادہ ہے، دیکھ رہے تھے کہ تلواریں کہاں زیادہ ہیں، دیکھ رہے تھے کہ نیزے کہاں زیادہ ہے، دیکھ رہے تھے کہ تیر کہاں زیادہ ہے۔ تو وزن کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے اور بڑے لشکر ہونے کے اعتبار سے تو یزید کا لشکر بڑا تھا، اور مار دینے کے اعتبار سے بھی اس لشکر والوں نے اس لشکر کے تمام تر مردوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس لیے لوگ جس معیار کے تحت کربلا کو پرکھ رہے تھے، وہ معیار کیا تھا؟ وہ معیار یہ تھا کہ دیکھو کس کا لشکر بڑا ہے، اور کس نے کس کو مار دیا، اور کس نے کس کی ناموس کو اسیر کر لیا۔ تو جس نے مار دیا وہ جیت گیا، جس نے اسیر کر لیا وہ جیت گیا، جس کا لشکر بڑا ہے وہ جیت گیا۔ لیکن زینب کبریٰ جو پیغام لے کر کے دربار شام تک پہنچی ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ کہ اس جنگ کے معیار کو تبدیل کرو۔ اسی لیے بی بی نے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ مبارکہ روم، قرآن مجید کا سورہ اور آیت کی نشانی 10 نمبر کی آیت میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا، اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ جب حضرت زینب نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تھا تو اسی آیت سے آغاز کیا تھا۔ اس لیے اب اگر یہ سمجھنا ہے کہ زینب کیا کرنے کے لیے شام گئی تھیں، تو پہلے خطبے کی اس آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی جس طرح سے مولانا اپنی گفتگو کے آغاز میں کسی آیت کو سرنامہ کلام بناتا ہے، اسی طرح سے زینب نے اس آیت کو دربار یزید کے خطبے کا سرنامہ کلام بنایا۔ اب اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا صرف ترجمہ اور ایک نتیجہ لے کر کے منزل مصائب کی طرف بڑھ جاؤں۔ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جو لوگ برے کام انجام دیتے ہیں نا، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جو اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کی عاقبت، ان کا نتیجہ، ان کا اختتام کیا ہوتا ہے، ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب حضرت زینب نے اس آیت کو وہاں یزید کے دربار میں الحمدللہ رب العالمین اور رسول اور آل رسول پر صلوات بھیجنے کے بعد، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا، صلوات بھیجنے کے بعد حضرت زینب نے اس آیت سے اپنے کلام کا آغاز کیا۔ بی بی کہنا کیا چاہتی تھی؟ بی بی کہنا یہ چاہتی تھی، آگے چل کر کے بی بی نے خطبے میں کہا بھی کہ تو یہ جو پھولا بیٹھا ہے نا، تو نے اپنی گردن اٹھائی ہوئی ہے، تیرے سینہ چوڑا ہو رہا ہے، تیرے کاندھے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تو جیت گیا، تیرے چہرے کی حشاشیت بشاشیت خوشی یہ بتا رہی ہے کہ جیسے تو جیت گیا۔ بی بی نے اس آیت کے ذریعے پیغام دیا اس دربار میں بیٹھے ہوئے تمام تر لوگوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے خطبہ پڑھنے والوں کو بھی۔ پیغام کیا دیا؟ بی بی نے کہا دیکھو، جیت اور ہار کا جو معیار تم نے سیٹ کیا ہوا ہے یہ ہے دنیاوی معیار، اور میں اس کے مقابلے میں بتا رہی ہوں الہی معیار، کیونکہ تم دنیا والوں کے نمائندے ہو، میں اللہ کی نمائندہ بن کر کے آئی ہوں۔ جو جہاں کا نمائندہ ہوتا ہے وہ وہیں کا معیار بتایا کرتا ہے، تم دنیا والوں کے نمائندے ہو اس لیے تم تلواروں کی کثرت کو جیت سمجھ رہے ہو، تم دنیا والوں کے نمائندے ہو اس لیے تم لشکر کے زیادہ ہونے کو معیار فتح تصور کر رہے ہو، تم گھوڑوں کی کثرت کو انسانوں کی کثرت کو فتح اور جیت کا معیار اور اسٹینڈرڈ سمجھ رہے ہو، لیکن زینب الہی معیار بتاتی ہے۔ قرآن کے نزدیک جیت اور ہار کا معیار کیا ہے؟ قرآن یہ معیار دے رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے وہ چاہے تخت پر بیٹھا ہوا ہو وہ ہار جاتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی نمائندہ بن کر کے آتی ہے اگر اس کے ہاتھ بندھے بھی ہو تو وہ جیت جاتی ہے۔ بی بی نے اس معیار کو تبدیل کیا، اپنی ذہنیتوں کو درست کرو، ذرا اپنی فکر کو جھنجھوڑو اور تصور کرو کہ تم دنیاوی معیار کے تحت اس جنگ کو پرکھ رہے ہو۔ یہ جنگ مرنے اور مار جانے کے معیار پر تھی ہی نہیں، اس جنگ کا معیار یہ تھا کہ کون محمد کا نام بچا لے اور کون محمد کا نام مٹا لے۔ تو تخت پر بیٹھا ہے لیکن ہوتی ہوئی اذان یہ بتا رہی ہے کہ میرا بھائی مر گیا لیکن میرا بھائی جیت گیا، تو تخت پر بیٹھے ہوئے بھی ہار گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو مصطفیٰ کا نام مٹانا چاہتا تھا، میرا بھائی مصطفیٰ کا نام بچانا چاہتا تھا۔ تو تخت پر بیٹھا رہا، میرے بھائی کی گردن کٹ گئی لیکن تو تخت پر بیٹھ کر کے ہار گیا، میرا بھائی گردن کٹا کر کے جیت گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو بھی مجبور ہے کہ میرے بھتیجے سید سجاد کے کلام کو روکنے کے لیے اذان دلوا اور اذان میں اس کا تذکرہ کر کے جس کے نام کو تو خود مٹانا چاہتا تھا۔ اس معیار کو بی بی نے تبدیل کیا، اس معیار کو تبدیل کر کے بیان کیا کہ معیار کیا ہے؟ تو تخت پر بیٹھا ہے لیکن تو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو تخت پر بیٹھ کر کے ہار گیا، ہم گردن کٹوا کر کے جیت گئے۔ تو نے 900 کرسی نشینوں کو بلایا ہے، تو سمجھ رہا ہے یہ تیری فتح ہے، لیکن ابھی میں بتاتی ہوں کہ میری فتح کیا ہے۔ تیرا 900 کرسی نشینوں کو جمع کرنا تیری فتح نہیں ہے، میرا بندھے ہاتھوں کے ساتھ قرآن پڑھ کے سنانا میری فتح ہے۔ یہ دنیا والوں کو بتانا ہے کہ قرآن کا نمائندہ کون ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، بی بی نے جو پہلا کام کیا وہ کیا کہ کربلا کی جنگ کو یزید کے معیار پر مت پرکھو بلکہ حسین کے معیار پر پرکھو۔ اگر یزید کے معیار پر پرکھو گے تو یزید جیتتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر حسین کے معیار پر پرکھو گے تو حسین کے معیار پر تمہیں وہاں تلواروں کی کثرت یہ نہیں بتائے گی کہ یزید جیت گیا، بلکہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ لوہے اور سونے کے مقابلے میں وزن کے اعتبار سے لوہا نہیں لیا جاتا بلکہ قیمت کے اعتبار سے ہونے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور اگر ذہنیت قیمتی ہونے کی ہو جائے، اگر ذہنیت یہ ہو جائے کہ وزن کے مقابلے میں قیمتی کا انتخاب کرنا ہے، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر موجود ایک جان کی روح پر یہ سارا لشکر قربان بھی ہو جائے تب بھی جان کی روح کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے وزن یزید کی طرف ہو لیکن قیمت حسین کی طرف ہے۔ اپنے معیار کو تبدیل کرو، اگر معیار تبدیل ہوگا تو ان 72 میں سے کسی ایک کے مقابلے پر بھی تم یزید کے پورے لشکر کو مقایسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر جان ہے، اس کی صورت سیاہ ہے، لیکن اس کا مقابلہ ان سے نہ کرو جن کی روحیں تاریک ہو چکی ہیں۔ یہاں جان ہے، اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، لیکن اس کا مقابلہ اس سے مت کرو کہ جن کے اعمال سے بدبو آتی ہے۔ پہچانو ان میں سے ایک ایک ہیرے کو، ایک ایک نگینے کو، ایک ایک گوہر کو پہچانو۔ بس عزیز، بی بی نے اس معیار کو تبدیل کیا۔ عزیزان گرامی قدر، حسین ابن علی، کربلا، زینب کبریٰ، سید سجاد، یہ سب مظلومیت کے استعارے ہیں، لیکن ایک مظلومیت کربلا کے میدان میں ایسی بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر، کسی انسان کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت اگر پائی جاتی ہو تو اس ظلم کے مقابلے میں ہو نہیں سکتا کہ آنسو نہ بہائے۔ اور وہ مظلومیت کون سی ہے؟ وہ مظلومیت حسین کی 4 سالہ یتیمہ کی مظلومیت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ تصور فرمائیے، آپ سب کے گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوں گی، آپ تصور فرمائیے کہ 4 سال کی بچی، بعض جگہوں پر ہم مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بعض قبائلی علاقوں میں، بعض ایسے جگہوں پر کہ جہاں پر سرداری کا نظام ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو، کسی سے لڑائی ہو، کسی سے کوئی قتل ہو گیا ہو، اور اگر قاتل کی بیٹی آ جائے ہمارے گھر پہ تو پھر ہم معاف کر دیتے ہیں، کہ اگر اس کی بیٹی کو وہ بھیج دے اور اس کی بیٹی آ کر کے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ لے، کہ بیٹی اگر دشمن کی بھی ہو تو ہم اس کی عزت اور احترام کیا کرتے ہیں۔ عزیزوں آپ تصور کیجئے کہ 4 سال کی یتیمہ، باپ اس دنیا سے چلا گیا، پھول جیسی بیٹی جو کبھی خاک پر نہ سوئی ہو، کبھی بستر پر نہ سوئی ہو، ہمیشہ بابا کے سینے پر سوئی ہو، جب راستے میں یہ کاروان آ رہا تھا کربلا کی طرف، تو ایک مقام پر حسین کو یہ خبر ملی کہ کوفہ میں مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سید الشہداء نے بلایا حضرت مسلم کی بیٹی کو، اور حضرت مسلم کی بیٹی کو اپنی گود میں بٹھایا۔ اچھا، روایتوں نے، رسول اللہ سے احادیث ہمارے پاس ہیں کہ جب سر پر ہاتھ پھیرو تو عام بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا انداز تاریخ نے، روایتوں نے الگ بیان کیا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا انداز رسول اللہ نے الگ بیان کیا ہے، یہ احادیث ہے ہمارے پاس۔ سید الشہداء نے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اپنی بہن سے کہا کہ زینب جاؤ صندوق میں سے نئے گوشوارے نکال کر کے لاؤ۔ اس بچی کے پرانے گوشواروں کو اتارا اور نئے گوشوارے پہنائے، سر پر ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ بچی آل محمد کے گھرانے کی تربیت یافتہ تھی، بس ایک دفعہ اپنے ماموں کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگی کہ ماموں جان، آج آپ مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے لفظ یتیم اس بچی کی زبان پر آیا، حسین نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی دیکھو، آج آخری دفعہ ہے کہ میرے سامنے یتیمی کا تذکرہ کیا ہے، آج کے بعد یہ لفظ یتیم تمہاری زبان پر نہ آئے، اب جب تک میں زندہ ہوں تمہارا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں، میں کہوں گا مولا آپ نے اس کے گوشوارے تبدیل کروائے، آپ نے اس کو پیار کیا، آپ نے اس کو سینے سے لگایا، آپ نے اس کے رخساروں پر بوسا دیا، آپ نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کیجئے، بس ایک بات کا خیال کیجئے گا، اگر یہ منظر اس خیمے میں کھڑی ایک چھوٹی بچی دیکھ رہی ہو تو اس کو پیار کرنے سے پہلے اس بچی کو باہر بھیج دیجئے گا، اس کے گوشوارے تبدیل کرنے سے پہلے اس بچی کو خیمے سے باہر بھیج دیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر یہ بچی یہ دیکھ لے گی کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے گوشواروں کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کو پیار کیا جاتا ہے، اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کے سر میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو جب عصر عاشورہ آئے گی اور اس بچی کے یتیمی کی آواز صدا آواز گونجے گی، اور جب یہ آواز بلند ہوگی الا قد قتل الحسین و کربلا، تو یہ بچی بھی تو یہی سمجھے گی نا، وہاں مسلم مارے گئے تھے تو میرے بابا نے گوشوارے تبدیل کیے تھے، اس بچی کا احساس بھی تو یہی ہوگا، ارے ابھی کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا، میرے رخساروں پر پیار کرے گا، میرے سر میں ہاتھ پھیرے گا، میرے گوشواروں کو تبدیل کرے گا، ارے جب مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی تھی جو میرے بابا نے مسلم کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا وہی کچھ میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن عزیزوں عجیب ظلم کی داستان ہے کہ جب آنے والا آیا تو گوشوارے کی طرف ہاتھ تو بڑھایا لیکن گوشوارہ تبدیل نہیں کیا، بلکہ گوشواروں کو اس بے دردی سے اتارا کہ سکینہ کے کانوں میں زخم ہو گئے۔ آنے والا آیا تو صحیح، اس نے رخساروں کی طرف ہاتھ تو بڑھایا لیکن رخساروں پر پیار نہیں کیا، بلکہ اس نے رخساروں پر تماچے مارے۔ آنے والا آیا تو صحیح، اس نے سکینہ کے دامن میں آگ لگائی۔ عزیزوں یہ بچی تڑپتی رہی، لگتی رہی، مار کھاتی رہی۔ عزیزوں ہر مقام پر اس بچی کو اس طرح سے بے دردی کے ساتھ اور ظالمانہ انداز سے مارا جاتا تھا۔ امام سجاد کہتے ہیں جب یہ ہم میں سے کسی کو بھی تکلیف دینا چاہتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمارے گھرانے کی چہیتی بیٹی ہے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہماری بڑی پیاری بیٹی ہے، جب ہم میں سے کسی کو بھی تکلیف دینا چاہتے تھے یہ ہمیں نہیں مارتے تھے، یہ سکینہ کو مارتے تھے، جب سکینہ کو مارتے تھے تو وہ تماچا صرف سکینہ کے نہیں لگتا تھا، وہ سید سجاد کو بھی محسوس ہوتا تھا، وہ زینب کو بھی محسوس ہوتا تھا، اس کو ام کلثوم بھی احساس کیا کرتی تھی۔ بس عزیزوں ایک روایت سن لیجئے، آپ نے گریہ فرمایا، بی بی اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک مقام پر قافلہ رکا، عزیزوں یہ بچی تھکی ہوئی بھی ہے، بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، باپ کی جدائی کا غم بھی ہے، بے کجاوا اونٹوں کا سفر بھی ہے، اگر یہ زمین پر گر جاتی ہے اس وجہ سے اس کے پیروں کو رسیوں کے ساتھ اونٹ سے باندھا بھی گیا ہے۔ عزیزوں تصور کیجئے بچی کتنا تھک گئی ہوگی، کتنا تھکن سے چور ہوگی۔ ایک مقام پر یہ قافلہ رکا، قافلہ ٹھہرا، سب نے وہاں پر قیام کیا۔ اس بچی نہ نہیں معلوم یہ بچی کب سے سوئی نہیں تھی، کب سے اس نے آرام نہیں کیا۔ ایک درخت کی چھاؤں میں اس بچی کو سونے کی مناسب جگہ مل گئی، یہ بچی درخت کی چھاؤں میں سو گئی۔ قافلہ وہاں سے دوبارہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ کچھ آگے پہنچا زینب کو خبر ملی کہ سکینہ رہ گئی ہے۔ زینب نے کہا کہ میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گی، میرے بھائی کی امانت پیچھے رہ گئی ہے۔ ایک ملعون ہے، خدا اس پر لعنت کرے، اپنے بدترین عذابوں اور لعنتوں کا اس کو نشانہ بنائے۔ اس کا نام تاریخ نے لکھا زجر ابن قیس، اور خود اس واقعے کو بیان کرتا ہے، یعنی راوی کوئی اور نہیں ہے، راوی خود زجر ابن قیس ہے۔ کہتا ہے کہ جب مجھے پتا چلا، مجھے بڑی لالچ تھی کہ جلدی سے یہ قافلہ شام پہنچے، جلدی سے میں انعام پاؤں، اور اس بچی کی وجہ سے قافلہ شام پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ کب میں اپنے مقام سے اٹھا اور مجھے کہا گیا کہ جاؤ بچی کو بیابان سے ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ دو تین جملے اس نے ایسے قیامت کے لکھے عزیزوں، کہ جب میں گیا میں نے دیکھا بچی چھاؤں میں کھڑی ہے اور دور دور تک اپنے لشکر کو تلاش کر رہی ہے، کاروان کو تلاش کر رہی ہے کہ میری پھوپھی گئی کہاں، میرا بھیا سید سجاد گیا کہاں، کہ اس کو دور دور تک کاروان نظر نہیں آتا تھا۔ ایک اور بات اس نے نقل کی، کہ بار بار زمین پر بیٹھ جاتی تھی اور اپنے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی، اپنے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی، اتنے کانٹے اس کے پیروں میں چبھے ہوئے تھے کہ بار بار اس کے پیروں میں تکلیف ہوتی تھی، اپنے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی۔ شخص کہتا ہے جب میں قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے، جب میں متوجہ ہوا کہ یہ کس کو پکار رہی ہے تو میں نے سنا کہ وہ بار بار کہہ رہی ہے یا اماں یا اماں، اے چچا عباس، اے چچا عباس، اے چچا کہاں ہو، آؤ دیکھو سکینہ اس بیابان اور صحرا میں اکیلی رہ گئی۔ بس عزیزوں آپ نے گریہ کیا، آخری دو جملے پڑھنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، بس میں صرف اشارہ کرتے ہوئے مصائب کو ختم کر رہا ہوں۔ زجر کہتا ہے مجھے اتنا غصہ تھا اس بچی پر، اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس بچی کے ساتھ کیا کروں کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کہ جب میں قریب پہنچا یہ بچی گھبرا گئی اور اس نے گھبرا کر کے کہا کہ تو کون ہے، میں نے کہا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور بالوں سے پکڑنے کے بعد اٹھایا اور بالوں سے پکڑنے کے بعد اٹھانے کے بعد اس کو تماچے مارنا شروع کیے۔ عزیزوں جانتے ہیں کتنے تماچے مارے، جانتے ہیں کتنے تماچے، خود کہتا ہے ایک نہیں دو نہیں، اس مقام سے لے کر کے جب تک کاروان تک نہیں پہنچا میں اس بچی کو تماچے مارتا رہا۔ اسی لیے مولا امام زمانہ نے کہا زیارت ناحیہ میں، ارے میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، جن رخساروں کی رنگت تبدیل ہوتی رہی، جب کربلا سے چلے تھے تو ان رخساروں پر دھبوں کے نشان نہیں تھے، لیکن تماچوں کی شدت سے کبھی سبز ہوئے کبھی سیاہ ہوئے، اور ایک شام کے زندان میں ان رخساروں کو مٹی کے تلے دبا دیا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس عزا کا ثواب، اس مجلس کے بانیان اور حاضرین کے مرحومین کو ایصال فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کے صدقے میں جس منتظم نے اس فرش عزا کا انتظام کیا ہے ان کے مرحوم والدین کی روح کو ایصال فرما۔ پروردگار جس نے اس فرش عزا کی جس طرح سے بھی خدمت کی ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی قبروں میں نور نازل فرما۔ جو زندہ ہیں فرش عزا کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں حسین کے ذکر کا اہتمام کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار جو حوائج لیے، حاجتیں لیے، دعائیں لیے فرش عزا پر آتے ہیں، ان تمام تر عزاداروں کی تمام تر حاجتوں کو مستجاب فرما. پروردگار جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جو اس دنیا میں گرمی سردی کی پرواہ نہیں کرتے، حسین کو رونے چلے آتے ہیں، قیامت کی گرمی میں فاطمہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرما. جو اس دنیا میں حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن رسول اللہ کے ہاتھوں سے سیراب فرما. پروردگار ہماری زندگیوں کو، ہماری قبر کو نور حسین ابن علی سے منور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا زمانے کا امام چاہتا ہے. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار و محبین و منتظرین میں سے قرار دے. برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین، ماتم حسین.